السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترسى. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سبق پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں. آج کے سبق میں تابعین کا تذکرہ ہے اور مشہور تابعی حضرت حبیب بن سلیم الرائی رحم اللہ, آپ تبع تابعین میں سے ہیں. یہ تبع تابعی ہیں جس نے تابعی کی زیارت کی وہ تبع تابعین, اور جس نے صحابی کی زیارت کی وہ تابعی, اور جس نے آقا کملی والے کی زیارت کی وہ صحابی. بہت بڑے فقیر اور سب اولیاء کے امیر حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم الرائی مشائخ میں بہت بڑا رتبہ رکھتے ہیں. تمام حالات میں آپ کے خوارق اور دلائل بہت ہیں. آپ حضرت سلمان فارسی کے پاس بیٹھنے والے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, مومن کی صحیح نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آپ بھیڑ بکریاں رکھتے تھے اور دریائے فرات کے کنارے قیام فرماتے. آپ کا طریق گوشہ نشینی تھا, اور ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کے پاس سے گزرا, میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے اور ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی نگرانی کر رہا. میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس پیر کی ضرور زیارت کروں گا اور اس میں بزرگی کی بہت بڑی علامت دیکھتا ہوں. کچھ دیر میں منتظر رہا, یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں سلام کیا. آپ نے فرمایا, لڑکے کس کام کو آیا؟ میں نے کہا آپ کی زیارت. فرمایا, اللہ تجھے نیک کرے. میں نے کہا, اے شیخ, ایک بھیڑیے کی بکریوں کے ساتھ موافقت کیا مانے؟ فرمایا, بکریوں کا چراوا حق تعالی سے موافقت رکھتا ہے. یہ کہ آپ نے لکڑی کا ایک پیالہ ایک پتھر کے نیچے رکھا, میں نے دیکھا کہ اس سے دو چشمے پھوٹے, ایک دودھ کا دوسرا شہد کا. لو پی لو. میں نے عرض کیا, شیخ, یہ درجہ آپ نے کیسے حاصل فرمایا؟ آپ نے فرمایا, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متابعات سے. پھر آپ نے فرمایا, لڑکے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے باوجود یہ کہ وہ آپ کی مخالف تھی, پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کیا گیا تھا, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے درجے پر نہ تھے. جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں تو بھلا پتھر مجھے دودھ اور شہد کیوں نہ دے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے بدرجہ بہتر تھے. میں نے عرض کیا, مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا, اپنے دل کو حرص دنیا کا صندوق اور اپنے پیٹ کو حرام کا برتن نہ بنا, کیونکہ لوگوں کی تباہی ان دو چیزوں میں ہے اور اسی کی نجات میں ان دونوں چیزوں کی حفاظت ہے. ایک عجیب بات اس میں ہے جو آپ نے فرمائی کہ میں نے حق تعالی سے موافقت رکھتا ہوں. بکریوں کا چرواہا حق تعالی سے موافقت رکھتا ہے, اس لیے بکریاں بھی میری موافقت رکھتی ہیں. میں اللہ تعالی کی غلامی کو پسند کرتا ہوں, اس لیے بکریاں بھیڑیا میری غلامی پسند کرتا ہے. کتنی عجیب بات. اللہ والے ایسے ایسے سبق دیتے ہیں جو عام عقل انسانی بہت کم سوچتی ہے, اور ایسے ایسے عجیب و غریب کمالات بتاتے ہیں جو ہمارے عام مزاج میں بڑی دیر سے وہ سمجھ آتی ہے. لیکن ان کی باتوں میں خیر ہوتی ہے، اور خیر اس کو سمجھ آتی ہے جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے. آپ دور پرے سے یہاں تشریف لائے، اپنی مصروفیات زندگی کی ساری ترتیب چھوڑ کر آپ خیر کے متلاشی ہیں. تسبیح خانے میں بیٹھنے والا ہر فرد خیر کا متلاشی ہے. تو میرا رب بڑا کریم ہے اور غیور بھی ہے، غیرت والا بھی ہے. جو سچا طالب بن کے آتا ہے میرا اللہ اسے دیتا ہے. میرے لفظوں پہ غور کیجئے، میں نہیں کہہ رہا کہ میں دیتا ہوں، میرا اللہ اسے دیتا ہے. اللہ نے یہ تسبیح خانہ ایک برتن ہے، اس کے ذریعے سے دے دیتا ہے، پر دیتا تو اللہ ہی ہے. دکان ایک برتن ہے، اس کے ذریعے سے پلتے ہیں، پالتا تو اللہ ہی ہے. نوکری ایک برتن ہے، اس کے ذریعے سے ضروریات پوری ہوتی ہیں، پوری تو اللہ ہی کرتا ہے. زمین ایک برتن ہے، اس کے ذریعے سے. صنعت ایک برتن ہے، اس کے ذریعے سے. تجارت ایک برتن ہے، اس کے ذریعے سے. یہ برتن ہے پر پالتا تو اللہ ہی ہے. اسی طرح تسبیح خانہ ایک برتن ہے، اور جو اس کو اپنی مجبوری اور ضرورت بنائے رب اس کو غیب کے خزانے سے نوازتا ہے. دین بھی، دنیا بھی، قبر بھی، آخرت بھی، روح بھی، روحانیت بھی، رزق بھی، شفا بھی غیب کے خزانے سے دیتا ہے. جس شخص کے سامنے حکم کی اہمیت ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. وہ حکم اللہ کا ہو، اس کے حبیب کا ہو، اور اس کے حبیب کے غلاموں کا ہو. جس کے سامنے حکم کی حیثیت ہے اللہ غیب کے خزانے سے اسے نوازتے ہیں. حکم کی حیثیت، اور حکم ہمیشہ نفس پہ گراں ہوتا ہے، حکم ہمیشہ مزاج پہ بھاری اترتا ہے. وہ حکم نماز کا ہے، سخت سردی کی نماز ہے، یا ظہر کی سخت گرمی کی نماز ہے، یا فجر کی سخت سردی اور عشاء کی سخت سردی کی نماز ہے. وہ حکم نماز کا ہے، وہ سخت گرمیوں کے حبس کے روزے ہیں. وہ حکم زکوٰۃ کا ہے یا صدقات کا ہے. مال انسان تو اس کا دل ہلتا ہے، انسان جب بھی حکم کی مطابقت کرتا ہے، حکم کے تابع ہو جاتا ہے، اس کے لیے خیر کی راہیں کھلتی ہیں. پھر بھیڑیے اس کے غلام بن جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حکم کی مطابقت ہے. اور حکم ہمیشہ وہ قبول کرتا ہے جس نے فیصلہ کیا ہو قربانی کا، اس کے لیے حکم بہت موافق ہوتا ہے. وہ ساری ناگواریوں کے باوجود بھی حکم کو نہیں توڑتا، طبیعت کو توڑ دیتا ہے. طبیعت ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھنے کو چاہ رہی، گھر میں بہت ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام ہے، لیکن حکم کہہ رہا نہیں، اب نکل قربانی کے ساتھ، اور نکل کے ایسی جگہ چل جہاں تیری روح کی غذا رکھی ہے، تیرے من کی غذا رکھی ہے. اب ایک طرف طبیعت ہے اور ایک طرف شریعت ہے، حکم ہے. تو جو حکم کی مان کے چلے گا، ایک وقت آئے گا سارے جہان پہ اس کا حکم چلتا ہے، جانوروں پہ اس کا حکم چلتا ہے، پھر بادلوں پہ اس کا حکم چلتا ہے. غزوہ میں صحابہ کرام ہیں، اور روز شام ہو جاتی تھی، پھر جو ہے وہ جنگ بند ہو جاتی تھی. پھر تو ایک دفعہ اللہ سے عرض کیا عصر کی نماز پڑھ کے کہ یا اللہ آج تو سورج کو یہیں تھما دے، اور اللہ کے امر سے سورج وہیں رک گیا. حتیٰ کہ لڑتے لڑتے رب کریم نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور جب فتح عطا فرمائی تو اس کے بعد سورج غروب ہو گیا. جو حکم کو مان کے چلتا ہے ساری مخلوق اس کا حکم مانتی ہے. مدینہ کی زمین پہ زلزلہ آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ پاؤں مارا اور پھر درہ مارا. کیا عمر تے زمین پہ انصاف نہیں کرتا، اور زلزلہ رک گیا. اس دن کے بعد آج تک کبھی زلزلہ نہیں آیا. مدینہ منورہ کی ایک چٹان سے آگ نکلی، لاوا نکلا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا اور وہ ایسے ہاتھوں سے اکٹھا کرتے جاتے تھے اور اللہ اکبر کہتے جاتے تھے، اور وہ لاوا سارا کا سارا آگ واپس پہاڑ کے اندر گئی، اوپر چٹان دے دی، آج تک پھر نہیں نکلا. جو حکم کو مان کے چلتا ہے پھر اس کے لیے قدرت سے فیصلے ہوتے. صحابہ کرام ایک جنگل میں تشریف لے گئے اہل بیت، تو وہاں جنگل میں اعلان کیا کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، جنگل کے درندوں جنگل کو خالی کر دو، ہم کملی والے کے غلام ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہر درندہ اپنے منہ میں اپنے بچوں کو لیے جا رہا، سانپ ہے چاہے وہ بچھو ہے، چاہے وہ شیر شیرنی چیتا بھیڑیا ہے، کوئی بھی خونخوار جانور ہے. اور بتانے والے بتاتے ہیں آج تک اس جنگل میں ابھی تک بھی کوئی خونخوار جانور اور زہریلا جانور پھر داخل نہیں ہوا، ابھی تک بھی. 14.5 صدیاں گزر گئیں، 14 صدیاں گزر گئیں، ابھی تک پھر کوئی نہیں ہوا. حکم کی حیثیت کو جو قبول کرتا ہے، کیونکہ حکم میں ناگواریاں ہوتی ہیں، جو حکم کو مان کے چلتا ہے پھر اس کی مانی جاتی ہے. پھر دیکھا تو خود نماز پڑھ رہے ہیں اور بھیڑیا جو ہے بکریوں کی حفاظت کر رہا. حکم کو مان کے جو چلتا ہے ساری مخلوق اس کی مانتی ہے. ایک سحر تھا، جادو تھا جنات کا، دریائے نیل پہ. کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جو جنات خود کر دیتے ہیں. یہ جو جس بت کی پوجا کرتے تھے وہ ایک درخت تھا، یہ جو عاد اور سمود ہے نا، کیا نام تھا قریش کے دیوتاؤں کا، لات اور عزا، ایک درخت تھا، اس میں جنات تھے، کالے جنات، خبیث جنات، شیطان وہ تھے. اسی طرح ان کی سمندر دریائے نیل کی لہروں کے ساتھ جنات کا فتنہ تھا اور جنات کی شرارت تھی. ہمارے ہاں بعض ایسی بدعات ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، اور واقعتاً ہو جاتا ہے، لیکن جو ڈٹ جاتا ہے، عزم کر لیتا ہے، ان کا نقصان نہیں ہوتا. وہ دراصل اس کے پیچھے شریر جنات ہیں جو بتوں کے اندر بولتے تھے پہلے. وہ کہتے ہیں بت بولتے ہیں، بتوں کی آواز آتی ہے، وہی شریر جنات تھے جو آسمانوں پہ جا کے خبریں لاتے تھے، پھر بتوں کے اندر سے بول کے بتاتے تھے، پھر وہی کچھ ہو جاتا تھا. اور آقا مدینے والے کی تشریف آوری کے بعد وہ اوپر سے جانا، ان کے راستے بند ہو گئے، اور اب اگر اوپر جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ انگارے، شرارے اور اوپر سے آگ لگتی ہے. اور بعض اوقات آسمان پہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا ہے، آگ ہے، یہ وہی آگ ہے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ دریائے نیل پہ شیاطین کا قبضہ تھا. وہ ہر سال ایک کنواری لڑکی دلہن کی طرح سجی ہوئی، وہ اس کی بھیٹ لیتے تھے، وہ اس کو اس میں دھکا دے دیتے تھے، اور ادھر سے سمندر دریا کی لہریں دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ہیں، اور اس کو بھی بہا کے لے جاتی تھی. میرا ایک گمان ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، وہ بہتی نہیں ہوگی، وہ جنات کے قبضے میں جاتی ہوگی. جو میرے پاس واقعات در واقعات در واقعات در واقعات آئے، وہ بہتی نہیں ہوگی، وہ جنات کے قبضے میں. کیونکہ جب سے کھلا جسم، کھلے بازو، کھلی آستینیں، کھلے بال، یہ سلسلہ ہوا ہے، میرے پاس بہت زیادہ کیس آ رہے ہیں عورتوں کے اغوا کے کہ جنات اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد آ کے واپس لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات مردہ حالت میں، یہ کیس میرے پاس سال ہر سال سے آ رہا ہے۔ تو اس وقت یہ موضوع نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو آپ نے کچھ نہیں کیا، ایک خط لکھا ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلنا تو نہ چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور آج تک دریا نیل پھر بند نہیں ہوا، اور وہ رسم جو تھی بھیڑ چڑھانے کی وہ ختم ہو گئی۔ جو حکم کو مان کے چلتا ہے، اس پہ حکم کے ماننے پہ جو ناگواریاں آتی ہیں، ان ناگواریوں کے باوجود بھی وہ حکم کو نہیں توڑتا، طبیعت کو توڑ دیتا ہے۔ جی میں تھا میں گھر چلا جاؤں، جلدی پہنچ جاؤں گا، ایک طرف طبیعت ہے ایک طرف حکم ہے کہ نہیں، کشف المحجوب کا آج ہلکا ہے، کچھ اس میں بھی بیٹھ جائیں، کچھ سن لیں کچھ سنا لیں، کچھ سننے سنانے سے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپس میں سننے سنانے سے مومنوں کو نفع ہوتا ہے، میرا اللہ کہے نفع ہوتا ہے، ہم کہیں نفع نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب طبیعت ٹوٹی، ارادے ٹوٹے، مزاج ٹوٹا، حکم نہ ٹوٹا۔ اس طبیعت کے ٹوٹنے پہ اللہ کریم جل شانہ نے بہت بڑے فیصلے رکھ دیے، اور ایسے فیصلے رکھ دیے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس درس میں ایک صاحب آئے دوسرے شہر سے، چار حضرات آئے، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بہت بڑی سعادت ہے، ادھر نوچندی بھی شامل ہو گئی ہے، ادھر سات دم بھی ہے، اور ادھر کشف المحجوب بھی، مراقبہ بھی، تو اگر آپ ٹھہر جائیں تو۔ ان کے کچھ حالات، کچھ مسائل، اور میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ ٹھہر جائے تو تھوڑی سی قربانی کر لے تو اللہ اس کے مسئلے حل کر دے گا، منزلیں آسان ہو جائیں گی، فاصلے سمٹ جائیں گے، دوسرے لفظوں میں وہ کام جو 100 روپے میں ہونا ہے وہ 1 روپے میں ہو جائے گا، 100 مہینوں میں ہونا ہے وہ 1 مہینے میں ہو جائے گا، 100 دنوں میں ہونا ہے 1 دنوں میں ہو جائے گا، 100 گھنٹوں میں ہونا ہے 1 گھنٹے میں۔ اللہ فاصلے سکیڑ دیتا ہے بعض اوقات قربانیوں کی وجہ سے، حکم کی قربانی کی وجہ سے۔ اللہ غیب کے خزانے سے عافیتوں اور برکتوں کے فیصلے کرتا ہے، اور انسان بعض اوقات بڑے بڑے سفر کرتا ہے، بڑے بڑے سفر کرتا ہے اور لینے آتا ہے، اور ملنے کا وقت بھی آ جاتا ہے، اس نے کہا چند طاقتور لوگ گئے اندرا گاندھی کے پاس، اس کو پکڑ لیا کسی طرح سے، اسے کہے چھری کے ساتھ کلمہ پڑھ، وہ بیچاری نہتی تھی، اکیلی تھی، اسے کہے کلمہ پڑھ، تو کافر کی بچی ہے تو کلمہ پڑھ۔ اب وہ بیچاری مجبور ہو کے اس نے کہا کلمہ پڑھاؤ، تو اس نے کہا، ایک نے کہا مجھے خود نہیں آتا، اور دوسرے نے کہا کہ میرا وقت اب ختم ہو گیا ہے، میں نے اپنے آفس میں جانا ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی، ادھر میرا وقت ختم ہو گیا اور میری طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ ایک مثال بنی ہوئی ہے، بعض اوقات حکم کو انسان نہیں توڑتا، طبیعت کو توڑ دیتا ہے، اس پہ عجیب فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، یہ ان واحد بزرگوں میں سے ہیں جن کے مزار کے قبر پہ اور تدفین پہ بہت بڑا ایک تنازع کھڑا ہوا۔ یہ جب حضرت کا وصال ہوا تو دلی والے کہنے لگے ہم لے جائیں گے، لاہور والے پاکستان والے کہنے لگے ہم۔ اب اس پہ بہت زیادہ ہوا، آخر کار یہاں بھیرا کے قریب، سرگودا کے قریب ڈوڈیاں ہیں، وہاں حضرت کا مزار بنا۔ بڑے اللہ والے تھے، صاحب کمال درویش تھے، علی میاں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے قافلے جا رہے تھے، تیاریاں ہو رہی تھی، حج تو انہوں نے کئی کیے ہوئے تھے، ہر بندے کی چاہت ہے کہ پھر اللہ بار بار حاضری کو قبول فرما، تو فرمانے لگے میں گیا تو وہ کہنے لگے علی میاں ہمارا قافلہ جا رہا ہے، اس دفعہ آپ ہمارے ساتھ چلیے. میں نے کہا ابھی تو میں اپنے مرشد خانے جا رہا حضرت رائے پوری کی خدمت میں، تو حضرت مجھے فرمائیں گے تو. انشاءاللہ چلا جاؤں گا. فرمانے لگے میں نے دارالعلوم والوں کے پاس گیا تو وہ بھی فرمانے لگے ہمارے ساتھ چلیے، ندوہ والوں کے پاس گیا تو وہ فرمانے لگے ہمارے پاس چلے ہیں، اور مظاہر العلوم ان کے ہاں وہ تو ان کا اپنا ہی تھا کہ ہمارے ساتھ چلے. اب جب مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو مرشد نے فرمایا کہ علی میاں ہمارا تو جی یہ چاہے کہ آپ روزے ہمارے پاس رکھیں اور رمضان ہمارے پاس گزاریں اور رمضان کے بعد بھی ہمارے پاس گزاریں، آپ عید و ضحیٰ کر کے پھر گھر جائیں. اب ادھر عید و ضحیٰ کرنی تھی ہم نے مکہ میں حج کے نام پہ، حاجی کی عید و ضحیٰ نہیں ہوتی، وہ حاجی کے ایام ہوتے ہیں حج کے، وہ پانچ دن جو ہوتے ہیں. ہم نے تو عید و ضحیٰ وہاں کرنی تھی. ادھر مان لگے کہ میں نے جب شیخ کی بات سنی تو ایک دم میرے دل پہ بوجھ پڑا، خاموش ہو گیا کہ میرا فیصلہ تو حج پہ جانے کا تھا، ادھر مرشد کا فیصلہ جو ہے وہ مرشد کا فیصلہ یہ ہے کہ تو حج پہ نہ جا، میرا فیصلہ تو حج پہ جانے کا تھا. اب فرمانے لگے کہ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے حضرت، فرمایا جو وہ میرے وقت ایام اور وہ وقت جو وہ دن وہ لمحات گزرے قربانی کے کہ ہر طرف سے آواز آئے لوگ حج پہ جا رہے، ادھر سے آواز آئے لوگ حج پہ جا رہے، ادھر شیخ کی خانقاہ میں، اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا جتنا بڑا علمی مزاج ہوتا ہے، یہ میں اپنا مشاہدہ عرض کر رہا ہوں، جتنا بڑا علمی مزاج ہوتا ہے اتنا خانقاہ میں رہنا اس کے لیے اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے، جتنا بڑا علمی مزاج ہوتا ہے، فتوے کا مزاج، حدیث کا مزاج، فزاج فقہ کا مزاج، سائنس کا مزاج، اور نئی ایجادات کمپیوٹر کا مزاج، کوئی بھی علمی مزاج، وہ دینی علوم ہے یا دنیاوی علوم ہے، عصری علوم ہے، اتنا بڑا کسی فقیر کی خانقاہ میں رہنا اتنا بڑا مجاہدہ بھی ہوتا ہے اور قربانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ قدم قدم پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ناگواریاں بن کے آتی ہیں اور بظاہر ناگواریاں ہوتی ہیں اور اسی میں ترقی ہوتی ہے، بظاہر ناگواری. ایک عام سادہ سا آدمی کسی فقیر کی خانقاہ میں رہے اس کے لیے بہت بڑی قربانی نہیں، زیادہ سے یہی قربانی ہے کہ سگریٹ کہاں جا کے پیوں، بات پھرنے پھرانے کا مزاج ہوتا ہے، بیٹھ بیٹھ کے گھٹنوں میں درد پڑ گیا، طبیعت میں بیزاری ہو گئی، چل لے گا تو گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے، کسی کونے میں جا کے اگر خدا نہ خواستہ سگریٹ کی کوئی تمنا ہے وہی پوری کر لے گا. لیکن جو علمی مزاج ہیں ان کے لیے قربانی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی بڑی قربانی جتنا بڑا مجاہدہ اتنا بڑا مشاہدہ، اور جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی ترقی. تو فرمانے لگے ایک دفعہ مجھے میرے شیخ نے مرشد نے دیکھا تو دیکھ کے فرمایا واہ کیا وقت ہوگا جب علی میاں آپ کو کعبہ کی چابی ملے گی. بات عجیب تھی، کہاں علی میاں اور کہاں کعبہ کی چابی. فرمانے لگے دن گزر گئے، شیخ کا وصال ہو گیا، رب نے انہیں ترقی عزت وقار شان و شوکت دی، عالمی شہرت دی، جس ملک میں تشریف لے جاتے تھے ملک کا سربراہ ان کا استقبال کرتا تھا. تو شافعت مرحوم کے دور میں شافعت نے پوری دنیا کے جتنے بھی اسکالرز تھے، بڑی بڑی ہستیاں تھیں، ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع دعوت دی کہ آپ ہمارے شاہی مہمان ہوں گے. بڑی بڑی دنیا کے پورے اسلامی ممالک کے پورے ورلڈ کے چند مخصوص حضرات اور ہندوستان میں جو دعوت ملی علی میاں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی, یہ تشریف لے گئے. سب کی کئی دن تک تقاریر ہوتی رہیں, آپس میں مذاکرات جو بھی تھے ہوتے رہے. ہوتے ہوتے تو اعلان ہوا کہ آخری دن میں کہ بادشاہ ایک اعزاز دیں گے جو پوری دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے, اور وہ اعزاز یہ ہے کہ کعبہ کی چابی دیں گے. اب کس کو ملے گی یہ خبر نہیں. ایک دم سکوت چھا گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ شیخ ابو الحسن علی ہندی یا ندوی ان کو یہ اعزاز ملے گا. شاہ فہد نے جب ان کو کعبہ کی چابی اعزاز کے طور پہ تھمائی, ہمارے ہاں بعض اوقات کوئی بڑے بڑی ہستیاں جاتی ہیں تو ان کو شہر کی چابی دی جاتی ہے, ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے شہر کی چابی, تو کعبہ کی چابی. تو شیخ بہت زیادہ رونے لگے, آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں, اور سارا جہان حیران ہے کہ یہ کیا, تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, خوشی کی بات. تو پھر وہیں بیٹھ کے یہ واقعہ سنایا کہ میں کعبہ کے لیے آ رہا تھا اور میرے مرشد نے حکم دے دیا کہ نہ جاؤ, اور حکم کے اوپر جو ناگواری آئی, بوجھ آیا, اس پہ جو جھٹکے لگے, میں نے ان کو برداشت کیا اور حکم کو نہیں توڑا. تو ایک دفعہ میرے مرشد نے فرمایا تھا کیا وقت ہوگا کہ آپ کو کعبہ کی چابی ملے گی. میرے گمان میں نہیں تھا آج تقریباً 20-22 سال کے بعد وہ واقعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بادشاہ ہے اور کعبہ کی چابی مجھے دے رہا ہے. حکم کی قیمت جس کے سامنے ہوتی ہے, میرا اللہ اس کو قیمتی بنا دیتا ہے, اور قیمتی قیمتی چیزیں چل چل کے اس کے قدموں میں آتی ہیں, وہ دولت ہو, وہ عزت ہو, وہ شہرت ہو, وہ وقار ہو, وہ کامیابی ہو. پھر اللہ غیب کے خزانے سے قیمتی سی قیمتی چیزیں اس کو عطا فرماتے ہیں جس کے سامنے حکم کی قیمت ہوتی ہے, حکم کی قیمت ہوتی ہے. پھر بھیڑیے کیا چیز ہے جو اس کی بکریوں کو چرائیں, یہ تو چھوٹی سی چیز ہے جس کے سامنے حکم کی قیمت ہوتی ہے. اب حکم ہے کہ اتنا مال ہو گیا, اس کی پوری زکات تول کے دے, اور بجائے اس کے کہ اس نے زکات دی, یہ خود لینے والا بن گیا, اس نے حکم توڑا. اس حکم کے توڑنے پہ اللہ نے اس پہ فقر, فاقہ, غربت, تنگ دستی مسلط کر دی, اس کی نسلوں میں نفرتیں, بیماریاں, خون ریزیاں, اپاہج پن, لولا لنگڑا پن, یا آپس میں تکالیف کے مسائل, بیماریاں, اللہ نے یہ چیز مسلط کر دی. دولت تو ہے, وہ جو دولت اس نے بچائی تھی اور بچا کے بلکہ اور لے لی تھی مختلف روپ دھار کے, زکات کے نام پہ, صدقات کے نام پہ, عشر کے نام پہ, خیرات کے نام پہ, وہ خرچ ہوئی, پر ان نفرتوں کے کاموں میں خرچ ہوئی. ایک حکم کے توڑنے پہ, ایک حکم کے توڑنے پہ زندگی میں یہ مسائل اور ساری زندگی یہ مشکلات اور نسلوں کے لیے مشکلات اور مسائل چھوڑ کے گیا, جبکہ خود دینے والا تھا اور بن گیا لینے والا. میں ایک بات اس دن بھی عرض کر رہا تھا, کسی سے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی, آپ کو علم ہے کہ یہ کوئی اگر چیز بانٹی جائے تو ایک پل میں لائن بہت لمبی بن جاتی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا, اس نے کہا اصل میں جہاں دینے والا کوئی نہ ہو تو وہاں سارے لینے والے بن جاتے ہیں, جبکہ خود دینے والا ہوتا ہے, کیونکہ عمومی مزاجوں میں دینا نہیں ہے, عمومی مزاجوں میں لینا ہے. میں مکہ مکرمہ جا رہا تھا, ایک لائن لگی ہوئی تھی, تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بن لادن کمپنی زکات بانٹ رہی ہے, اور لیں. میں نے کہا کس لیے؟ کہنے لگے اللہ کے گھر کا مال ہے یہ. تو میں کہا تو لے لے, میری بس میں تو نہیں ہے, یہ تو میری تیرے لیے حلال ہی نہیں ہے, تو غریب کا مال ہے. مجھے کہنے لگا دیکھو وہ کئی لوگ ہیں جو لے رہے ہیں اور بڑے مالدار ہیں. میں نے کہا وہ لیں, آپ تو نہ لیں. اس کو میں نے روکا, نہ خود لیا نہ اس کو لینے دیا. جب امت کا عمومی مزاج لینے والا بن جائے اور دینے والا نہ بنے, پھر ایک آواز لگائے ایک منٹ میں لائن بن جاتی ہے, اور لائن تو بڑی بڑی مشکل سے بنانی پڑتی ہے, چھینا جھپٹی ہو جاتی ہے. جب امت کا عمومی مزاج لینے والا بن جائے اور حکم دینے کا مزاج دیتا ہے, اور طبیعت لینے کا مزاج ہے, بھوک ہڑتال کے ذریعے, اسٹرائک کے ذریعے, یونین سازی کے ذریعے لو. مجھے ایک بابا ملا بوڑھا, یہ سہراب سائیکل, رستم سائیکل, 1970 کی دہائی میں وہ یونین کا بہت بڑا صدر تھا. کہنے لگے ہڑتالیں کروا دیتے تھے, اور یہ وہ دور تھا جب یونینوں کا عروج تھا, ہڑتالیں کروا دیتے تھے, آگ لگا دیتے تھے, کئی کئی دن ان کی فیکٹریاں بند پڑی رہتی تھیں, لاکھوں کا اس دور کا آج کا کروڑوں کا نقصان ہوتا تھا. مالک ہمارے سامنے جھکتے تھے, ہماری طاقت تھی, قوت تھی. کہنے لگا اس کا پتہ بھی نہ چلتا اگر آپ کے درس میں نہ آتے. پتہ چلا کہ آج جو میرے پاس حالات ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے. اس بابے کے حالات میں آپ کو بتاؤں, ریٹائرڈ ہو گیا, اب زندگی کے دن رات گزار رہا تھا, لیکن اس کی قسم پرسی اگر میں آپ کو بتاؤں آپ نہیں گمان کر سکیں گے. حکم کو توڑا. حکم یہ ہے کہ جس چیز کی تو تنخواہ لیتا ہے اس چیز کی پوری ادائیگی کر. حکم کو توڑا اور یونین کے نام پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا, اور طبیعت کو بھرا. جس طرح کا رزق آیا طبیعت کو دیا, گھر کو, بچوں کو دیا. آپ نہیں سوچ سکتے بچے اس کے ساتھ کیا کرتے تھے, اور آپ گمان نہیں کر سکتے. اتنا نفرت میں اور اتنا ہی حیرت انگیز طور پہ بچے اس سے نفرت کرتے تھے. ایک دفعہ بیٹھ کے میرے سامنے بابا رویا, مجھے کہنے لگا انہیں بچوں کے لیے تو ساری عمر کمایا تھا. میں نے کہا آپ نے بچوں کو ساری عمر حکے کا پانی دیا ہے, میٹھا پانی نہیں دیا. حکے کا پانی کڑوا پانی ہوتا ہے, تو زہر جو پانی دیا ہے فصل وہی, آج وہی فصل سب کچھ دے رہی ہے. ہمارے سامنے حکم کی حیثیت, یقین جانیے. میں آپ سے اکثر عرض کرتا ہوں اپنی کشف, کرامات, کمالات کا کوئی تذکرہ نہیں. ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنے مرشد سے عشق کیا اور اعتماد کیا, عشق کیا اور اعتماد کیا. عشق میں عیب نظر نہیں آتے, اور اعتماد میں حکم پہ بظاہر نقصان نظر آئے لیکن پل پل میں نفع نظر آتا ہے. اور اگر عشق نہ ہو تو ہر سنی سنائی بات میں عیب نظر آتا ہے, اور اگر عشق نہ ہو تو پھر ہر چیز کے اندر خامیاں اور کیڑے نظر آتے ہیں, اور اگر عشق ہو تو ہر چیز کے اندر خوبیاں نظر آتی ہیں اور بہاریں نظر آتی ہیں. اور اگر اعتماد ہو تو حکم جو دے دیا فرما دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت, ان حضرات کا اعتماد تھا, تو کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں. اعتماد تھا. اگر آپ حکم دیں ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں. اعتماد تھا. ماں کہے سمندر میں چھلانگ لگا دے, خودکشی ہو جائے گی. باپ کہے پہاڑ سے چھلانگ لگا دے اور مر گیا, خودکشی ہوگی. اور میرے آقا فرما دے چھلانگ لگا دے تو شہادت ہوگی. وہ اعتماد تھا جس اعتماد پہ فرمایا کہ آقا آپ حکم فرمائیں اور ہم چھلانگ لگا دیں، ہم اپنی جانیں آپ کی خدمت میں، اور پھر یہاں تک صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں، جہاں پھینکتے جہاں پھینکتے ہم آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں. بعض اوقات ہمارے بڑے جو ہیں وہ مزاجوں کی رعایت رکھتے ہیں اور بعض اوقات مزاجوں کی رعایت نہیں رکھتے اصلاح کے لیے. کیا خیال ہے معالج ڈاکٹر بعض اوقات مزاجوں کی رعایت نہیں رکھتا کہ اس بندے کو ٹیکے سے بہت نفرت اور تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سوئی چبھونی ہے، انجیکشن لگانا ہے. وہ بندہ سرجری سے آپریشن سے ڈرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سرجری آپریشن کرنی ہے. وہ مزاجوں کی رعایت نہیں کرتے معالج علاج کرنے والے. اسے کڑوی دوائی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کڑوی دوائی اس کو دینی ہی دینی ہے اور کھلانی کھلانی ہے. مزاجوں کی، خود مائیں جو ماں کی مامتا اتنی محبت کرنے والی، بچے کو لٹا اس کے دونوں بازوں کو پکڑ، اس کی ٹانگوں کو پکڑ کے اس کے منہ میں دوائی ڈال رہی ہے اور بچہ ہے. بعض اوقات جو معالج ہوتا ہے اور جو مربی ہوتا ہے اور جو محسن ہوتا ہے وہ مزاجوں کی رعایت نہیں رکھتا. اب میرا اپنا برتن ہے، میرا برتن کتنا مضبوط ہے؟ اتنے عرصے سے ساتھ چلتے چلتے کیا میرا برتن اس قابل ہے کہ کوئی میری اصلاح کر سکے؟ جو کچے ہوتے ہیں، کچے برتن کس طرح اٹھائے جاتے ہیں اور پکے برتن کس طرح اٹھائے جاتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، کچے برتن کس طرح اٹھائے جاتے ہیں اور پکے برتن کس طرح اٹھائے جاتے ہیں؟ کچے برتن کی احتیاط کیا ہوتی ہے اور پکے برتن کی احتیاط کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اگر تجھے کوئی حکم نہ دے سکے، تیرا مرشد تیرا شیخ تجھے کوئی حکم نہ دے سکے اور صرف تیرے ساتھ محبت پیار اور احترام اور رسپیکٹ ہو رہی ہے، سمجھ لے تو کچا برتن ہے، ابھی تجھے پکا ہونے کی ضرورت ہے. اور تجھے حکم دے دیا اور تیری اصلاح کر دی اور اس پہ تجھے ناگواری محسوس ہوئی، سمجھ لے تو پکا برتن ہے. ناگواری محسوس نہ ہوئی، سمجھ لے تو پکا برتن ہے. اگر ناگواری محسوس ہوئی اور تو نے اسے اپنی تذلیل اور توہین سمجھا یا ذلت سمجھا تو سمجھ لے ابھی تجھے بہت دیر ہے. ایک درویش تھے، ان کے پاس ان کا ایک خادم تھا، تو وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، باقی اس سے جلتے تھے کہ حضرت اس سے بہت محبت فرماتے ہیں. تو دیکھے ایک دفعہ فرمانے لگے سب کو بلا کے کٹھے ہو جاؤ، سارے کٹھے ہو گئے. تو ایک بندے جو سب سے زیادہ جلتے تھے، جو سب سے زیادہ جلتے تھے، ان کو فرمایا کہ ایک بندے کو، بھائی وہ اونٹ کھڑا ہے سامنے، اس کو ذرا اٹھا کے لے آنا. ایسے شیخ کو دیکھیں، خیریت تو ہے حضرت کی طبیعت یکدس میں کچھ تھوڑا سا، اونٹ تھا یا بھیڑ کا بچہ تھا؟ اس نے کہا حضرت سنا نہیں، بھائی وہ اونٹ ہے نا، ذرا اٹھا لے آنا، اٹھا کے لے آنا. وہ سامنے اونٹ کھڑا تھا، حضرت وہ اونٹ تو اٹھایا نہیں جاتا. اچھا، ہم نے کہا شاید آپ طاقتور ہوں. دوسرے سے، بھائی وہ چلو بھائی یہ تو نہیں، آپ ذرا اونٹ اٹھا کے لے آؤ. اس نے حضرت اونٹ کیسے اٹھے گا، اونٹ تو بہت بڑا ہے. اچھا، اس سے جس خادم سے حضرت کی محبت تھی اس سے آپ نے فرمایا کہ بھائی اونٹ اٹھا کے لے آؤ. انہیں کہا حضرت ابھی گیا، ابھی لے آیا. گیا اور اب جناب کبھی اونٹ کی ٹانگوں کو اٹھائے، کبھی پیٹ کو اٹھائے، کبھی ادھر سے کھینچے، کبھی ادھر سے کھینچے، اتنی کہ جان میں مر جائے گا یہ. حضرت دیکھتے رہے جب اس کا پتا پانی ہو گیا اور بیچارہ بالکل کھپ گیا، تو حضرت نے فرمایا آ جاؤ. فرمایا بھائی پتا مجھے بھی تھا کہ اونٹ نے نہیں اٹھنا، پتا مجھے بھی تھا کہ اونٹ نے نہیں اٹھنا، پتا آپ کو بھی تھا کہ اونٹ نے نہیں اٹھنا، پتا اس کو بھی تھا کہ اونٹ نے نہیں اٹھنا. اس نے کہا طبیعت ٹوٹ جائے حکم نہ ٹوٹے. آپ نے حکم توڑا, پر حکم توڑا, اپنی طبیعت نہیں توڑی. اس نے طبیعت کو توڑا اور اپنی جان لگا دی, پانی پانی, پسینہ پسینہ ہو گیا, اپنی ساری قوتیں صرف کر دی, اٹھ تو نہ اٹھنا تھا نہ اٹھا. اور ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس اونٹ کو اٹھا کے چھت پہ رکھ دو. اب اونٹ تھا یا کوئی بکری کا بچہ تھا؟ اس وقت بھی سب نے یہی کہا کہ حضرت کیسے ممکن ہے, جب یہ درویش گیا تو اس نے اونٹ کو جو کوشش کی, جو محنت کی, اور اپنی جگہ بد کے یہ بیچارہ پھر اور کرے. چھت پہ تو اونٹ نہ گیا پر اس کے مقامات اور منازل چھت پہ چلے گئے, اونچے ہو گئے. اس کے سامنے حکم کی حیثیت. سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ بڑوں میں سے تھے, بہت صاحب کشف تھے. تو ایک بندہ آیا حضرت کی خدمت میں, کچھ عرصہ رہا, کچھ عرصہ رہا تو حضرت نے اسے اجازت عطا فرمائی کہ جا تو لوگوں کو اللہ اللہ سکھا, عنایات توجہات, اور وہ چلا گیا. جو پرانے بیٹھنے والے تھے ان کی آپس میں باتیں ہوئیں کہ ابھی آیا ہے کچھ ہی عرصے میں, سب کچھ پا کے چلا گیا اور ہم بہت پرانے بیٹھنے والے. تو حضرت نے سب کو جمع فرمایا اور فرمایا بھائی جنگل سے لکڑی توڑ کے لے آؤ, تازہ لکڑی ہو, اور ہر بندہ توڑ کے لے آئے, سب توڑ کے لے آئے. اب فرمایا آگ لگاؤ. تازہ لکڑی کو آگ کیسے لگے؟ پھر فرمایا کہ وہ انہیں بڑی کوشش کی, آگ نہ لگی. فرمایا کہ وہ خشک لکڑی پڑی ہے, اس کو کاٹو. اس کو کاٹا, اس کے ٹکڑے رکھے, فوراً آگ لگ گئے. تو کھوتی فرمانے لگے تم سالہ سال تھے تمہارے اندر کی ابھی نمی ختم نہیں ہوئی, وہ تھوڑی عرصے میں اس کی نمی ختم ہوئی, وہ خشک ہوا, عشق کی آگ لگی اور وہ اپنا حصہ لے کے چلا گیا. حصہ لے کے چلا گیا. میرے دوستو, حکم کی حیثیت جب سامنے آتی ہے پھر اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوتی ہے, اللہ کے ہاں اس کا رتبہ ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے. یہ جن کو, جنہوں نے خود فرمایا تھا کہ کیا وقت ہوگا کہ آپ کو کعبہ کی چابی ملے گی, جب یہ خود اپنے مرشد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے, یہ خود درویش اپنے مرشد کی خدمت میں پہنچے, وہاں دیکھا کہ عمومی غربت ہے, عمومی تنگ دستی ہے, عمومی فاقہ ہے, عمومی غربت, تنگ دستی اور فاقہ ہے. تو انہوں نے ہر جگہ کے ہر پتے کے ذائقے چکھ لیے کہ اگر مجھے بطور غذا کوئی پتے کھانے پڑے تو کھا لوں گا, اور پھر پتے کھاتے رہے اور حکم نہیں توڑا. حضرت کا جب وصال ہوا تو اب حضرت کا قائم مقام کون بنے؟ تو پھر قائم مقام انہیں بنایا گیا. ایک بہت بڑے عالم تھے برصغیر کے, وہ جب خانقاہ میں پہنچے انہوں نے کہا آج تک آپ کو کہیں دیکھا نہیں, حضرت کی خدمت میں صحبت میں بیٹھے کہیں دیکھا نہیں کہ آپ مقام قائم مقام بن گئے, خانقاہ کے امیر اب آپ ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے امیر اب آپ ہیں. فرمانے لگے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ ہے دھوتی باندھے, پرانا سا چولا پہنے, سر پہ میلی سی پگڑی باندھے, جانوروں کی خدمت, جھاڑو کی خدمت, اللہ کے مہمانوں کا, مدینے والے کے مہمانوں کا پخانہ اٹھا کے جنگل میں پھینک کے آنا, اور پھر کبھی مہمانوں کا کھانا کھلانا, اور کبھی ان کے لیے پانی بھر کے وضو کا. ایک بندہ تھا آپ نے دیکھا ہوگا. کہ ہاں وہ خادم دیکھا تھا. کہ میں وہی تھا جو حضرت کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے. وہ جتنے صاحب کمال تھے جب خیرات بٹنے کا وقت آیا تو اس وقت یہ دیکھا, اس وقت یہ دیکھا کہ حکم کو مان کے چلنے والا کون تھا, اور اس حکم کے ماننے پہ اس کے مزاج پہ جو گزری, اس کی طبیعت پہ جو گزری, کہیں کسی کی ڈانٹ, کہیں کسی کی بات, کیونکہ خادم کو ساری ڈانٹیں پڑتی ہیں, باوجود خدمت کے، باوجود خدمت کے خادم کو ساری ڈانٹیں پڑتی ہیں، اور جو ڈانٹ کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا رب اس کو ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں دنیا آخرت کی غیبی نظام سے عطا فرماتا ہے، اور جو ڈانٹ کو اپنی تذلیل اور توہین سمجھے گا اللہ کا نظام اور ہے اس کے لیے، پھر اللہ کا نظام اور ہے. ہم ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ حکم کو مان کے چلتے جائیں، ہمارے سامنے حکم کی حیثیت ہو. جب حکم کی حیثیت ہوتی ہے پھر فیصلے اللہ کے غیب کے خزانوں سے اور ہوتے ہیں، اور جب حکم کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو انسان پھر شک، وسوسے اور بدگمانیوں میں ایسا دور چلا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ بعض لوگوں کی واپسی ناممکن ہوتی ہے، واپسی ناممکن ہوتی. میرے پاس ایک صاحب بڑی خلوص سے تشریف لاتے تھے، اور انہوں نے ہمارے اس نظام کی ابتدا انہوں نے کی. ایک دوسرے دوست کو لے آئے، وہ بھی اسی خدمت میں لگ گئے. وہ خدمت میں وہ ذرا ٹھنڈے مزاج کے تھے، یہ بہت تیز مزاج کے، یہ خدمت میں بہت آگے نکل گئے. ان کے دل میں ایک بات آئی کہ شاید یہ بندہ مجھے بائی پاس کر رہا، اور یہ مجھے پیچھے کر رہا اور خود آگے نکل رہا، جبکہ وہ بندہ ایسا اس نے نہیں کیا، میری آنکھوں کے سامنے میں مشاہدہ کرتا رہتا تھا. مشاہدے کی نظر یہی ہے، اللہ کو بیشی معاف کر دے، اس نے نہیں کیا. ایک دفعہ مجھے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بندہ مجھے لانے والا میں ہوں اور میرے آگے نکل رہا. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، آپ کو خدمت سونپی ہے اور انشاءاللہ آپ ہی کریں گے، آپ اس کو خدمت کو کرتے رہیے، اسے اپنا معاون سمجھیں، اسے اپنا صدیق سمجھیں، رفیق سمجھیں، فریق نہ سمجھیں، مخالف نہ سمجھیں. ان کے ہاں بس میری حیثیت کیا، میری چھوٹی سی بات جو تھی انہوں نے کوئی اس کی توجہ نہیں لی، حکم کے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہ ہوئی. وہ اسی کشمکش میں چلتے گئے، چلتے گئے، چلتے گئے، چلتے گئے، اور آخر کار راہیں جدا ہو گئیں. ایک دفعہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ملے گلی میں، آئے ملنے کے لیے، تو میں نے کہا کتنے عرصے کے بعد آئے؟ کہنے لگے 4.5 سال کے بعد آیا. ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس آئے ایک مریض دکھانے کے لیے، تو میں نے ان سے یہی بات عرض کی، میں نے کہا واپسی کب ہوگی؟ اب دیدہ ہو کے کہنے لگا کہ دن رات چاہتا ہوں آ جاؤں، پتہ نہیں کون سی طاقت ایسی ہے کہ مجھے آنے نہیں دیتی، اور ایک اندر آواز آتی ہے تو نے بے قدری کی تھی، اب تو اس قابل نہیں ہے، آنا چاہتا ہوں اب میں دنیا پھر چکا ہوں، میں نے جی بھر کے تسبیح خانے کی مخالفت بھی کی ہے، آپ کی مخالفت بھی کی ہے، بہت عجیب باتیں بھی کہی ہیں، پر حاصل کچھ نہیں ہوا سوائے نقصان اور زیان اور تکلیف کے. حکم کی حیثیت جب سامنے آتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا مزاج بن جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ٹیم ورک چلنا ہے. جب حکم کی حیثیت نہیں ہوتی تو پھر یہ اپنے مزاج سے چلتا ہے، اور اپنے مزاج سے جو چیز ٹکراتی ہے اس سے تو اس کی پھر کیفیت تالاب بن جاتا ہے. تالاب کے اندر چھوٹا سا پتھر ڈالیں، لہریں بنتی ہیں، بنتی ہیں نا، میری بات نہیں سمجھ رہے آپ. تالاب میں چھوٹا سا پتھر ڈالیں تو ایسے لہریں 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 بنتے 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 آخری کنارے تک جا کے لگتی ہیں. دریا اور سمندر میں پتھر ڈالیں کو نہریں بنتی ہیں، پھر یہ کھڑا پانی بن جاتا ہے، تالاب بن جاتا ہے، پھر چھوٹی سی چیز بھی اس پانی کو بدبودار کر دیتی ہے اور خراب کر دیتی ہے، اور چلتے پانی میں بڑی بڑی چیزیں بھی اس پانی کو بدبودار نہیں کرتی اور خراب نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. اپنی طبیعتوں کو سمیٹ کے ہم لے کر چلتے رہیں، اور ہمارے سامنے حکم کی حیثیت، حکم کی حیثیت، اور ایسی حکم کی حیثیت ہو کہ حکم دیکھنے والے دینے والے کو نہ دیکھے، حضرت سعید بن المسیب، سید التابعین، بہت بڑے تابعی اور صحب التقویٰ درویش تھے. ایک دفعہ ایک قافلہ جا رہا تھا تو قافلے میں حضرت سعید بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعید کو امیر بنا دیا جائے. سب سے موسٹ سینئر تھے. تو امیر نے، خلیفہ وقت نے خلیفہ وقت نے ایک غلام کو امیر بنا دیا، موٹے ہونٹوں والا، بھدے ناک والا، گھنگریالے بالوں والا، بڑے بڑے ہاتھ، بڑا سا قد، کالا ایک غلام تھا، اس کو امیر بنا دیا. فرمایا کہ سعید بن المسیب فرمانے لگے، میرے لیے اس سے بڑی سعادت مندی کا کوئی وقت نہیں تھا جب میرے امیر نے میرے حکم دیا اور اس کو اس غلام کو آقا بنا دیا، امیر بنا دیا قافلے کا. اور میں اس سے بڑی سعادت مندی کا میرے لیے وقت نہیں تھا، جتنا اچھا سعادت مند میں نے وہ وقت گزارا ہے شاید اور کہیں میرا گزرتا. کہ اب حکم یہی ہے کہ یہ امیر ہے، بس ختم. میں پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کو توقع تھی کہ اب خالد بن ولید گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے، جب ان کو چیف آف آرمی سٹاف سے معزول کر دیا. لیکن جب اگلا غزوہ آیا تو دیکھا تو خالد بن ولید پہلے سے زیادہ جرت اور بیداری سے لڑ رہے تھے. اور ایک بات پوچھنے والے نے پوچھی تو بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا حکم کی حیثیت ہے میرے سامنے، پہلے سپہ سالار تھا، اب سپاہی ہوں، میں نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، میں نے تو چلنا ہی چلنا ہے، چاہے جو حال بھی آئے، چاہے سپہ سالاری کا حال آئے یا پھر سپاہی بنا دیا جائے، میں نے ہر حال میں چلنا ہے، ہر حال میں لڑنا ہے. بس میرے دوستو، میری طبیعتوں میں بھی یہ بات گھل جائے اور مل جائے اور آپ کی طبیعتوں میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے سامنے حکم کی حیثیت ہو، اور جب حکم کی حیثیت ہوگی پھر زندگی کے راہوں میں چلتے ہوئے بہت سارے موڑ آتے ہیں، کسی موڑ میں بچھڑ نہیں جائیں گے، کسی موڑ میں واپس مڑ نہیں جائیں گے اور کسی موڑ میں الجھ نہیں جائیں گے. جب حکم کی حیثیت ہوگی، بڑے بڑے خالد بن ولید جیسی ہستیاں حکم کے سامنے کہنے لگے ٹھیک ہے اب اس میں خیر ہے، ٹھیک ہے بس ختم. خالد بن ولید جیسی ہستیاں، ان کے سامنے حکم کی یہ طاقت رہی، حکم کی یہ قوت رہی کہ انہیں اپنے مزاج کو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم ہوا کہ آپ مدینہ سے ہجرت کر جائیں اور جنگل میں تشریف لے جائیں. امیر المومنین نے حکم دیا، مرشد نے، امیر نے حکم دیا، بس اس کے بعد ان کا جنازہ وہیں سے نکلا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آ رہا تھا اور انہوں نے جنازہ پڑھایا. ان کے سامنے حکم کی حیثیت ہوتی تھی. سعید بن المسیب، جن کو مسجد نبی کا کھونٹا کہا جاتا تھا، اور حجاج ان کے قتل پہ، ان کو جب حجاج نے قتل کیا، شہید کیا، تو خود حیران ہوا، اپنے سامنے قتل کرتا تھا، کرواتا تھا اور لطف اندوز ہوتا تھا. جب ان کو ان پہ تلوار چلائی تو حیرت انگیز طور پہ خون بہت زیادہ نکلا. کہنے لگا یہ کیا؟ اس نے کہا اب تک جتنے بھی ہوتے تھے خوف سے ان کا خون جم جاتا تھا، اس کے اندر ایک ذرہ کا خوف بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا خون بہت پھوٹا فواروں کی طرح. جب شہید کیا حجاج نے اپنی ظالمانہ تلوار اور اقتدار سے، راہ چلتے ہوئے، سفر میں چلتے ہوئے، ہماری زندگی میں یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، جنہیں زندگی اور پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. ہم نے چلنا ہے ان راہوں پہ انشاءاللہ، اور استقامت سے چلنا ہے. اور جب استقامت سے چلنا ہے تو پھر حکم ہمارے سامنے ہوگا, پھر حکم سے سپاہ سالار بنا دے تو ہماری گردن تنے گی نہیں, اور حکم سے سپاہی بنا دے ہماری گردن جھکے گی نہیں. وہ گردن وہیں سلامت ہے تو وہیں رہے گی. ہمیں جو بنا دیں ہمارے سامنے حکم کی حیثیت ہے. یہ صحابہ کی زندگی میں یہ بات حیثیت تھی, اور انبیاء کی زندگی میں بھی یہی ہے کہ درخت کے اندر ہیں, درخت نے اندر دے دیا, اب اوپر سے آرا چلا, اور تھوڑی سی ایسی بات کی حضرت زکریا علیہ السلام فرمایا اگر اب آپ نے کچھ کیا تو ہم اپنی دوستی سے نکال دیں گے, پیغمبری سے نکال دیں گے, انہیں اب حکم ہے اور دو ٹکڑوں میں. اور یحییٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ نے اپنی بارگاہ میں یعنی اپنی کچہری میں ذبح کر دیا, تلوار سے کاٹ دیا. اب حکم ہے, بس حکم کی حیثیت ہے, اب دو ٹکڑے ہو گئے. منصور حلاج اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست ہے, اللہ کے رازوں کو آؤٹ کیا, افشا کیا. اب حکم یہ ہے کہ وقت کے قانون کے مطابق شریعت کا سارا اس پہ حکم چلے, اب راضی و رضا ہیں. حضرت شبلی نے لوگ پتھر مار رہے تھے سنسار کرتے ہوئے, حضرت شبلی نے پھول مارا تو تھاڑ نکلی, ہائے نکلی, تو انہوں نے کہا لوگ پتھر مار رہے اور آپ کے منہ سے سسکی اور سسکاری اور کچھ بھی نہیں, اب تسلیم و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں. اور میرے پہ فرمایا وہ یار سے دوستی اور راز و نیاز جانتے نہیں تھے, تو جانتا تھا تو تم پھول نہ مارتا. میرے دوستو ہم حکم کی دنیا کو لے کر چلیں گے, اور حکم کے سامنے جو قربانیاں آئیں گی ہمارے سامنے وہ قربانی نہیں ہوگی بلکہ ہمارے لیے سامنے وہ سعادت ہوگی, اسے قربانی نہیں کہیں گے, وہ سعادت ہوگی, وہ سعادت ہوگی کہ وہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اگر اس پہ قربانی وہ قربان کر دیں تو وہ سعادت ہے ہمارے لیے. سامنے ایک ساتھی شہید ہوا, دوسرا شہید ہوا, اب جھنڈا ایک کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے اور اس نے ایک ہاتھ سے جھنڈا تھاما ہوا ہے, اور اب اس کی باری ہے. تو اس وقت یہ خشک گوشت کھا رہے تھے, خشک گوشت, تو خشک گوشت کی بوٹی ایک بوٹی ایک طرف پھینکی اور آگے چلے, تو ایک دم خیال آیا اب کیا, اب ایک طرف حکم ہے, حکم ہے ففروا الی اللہ کا, اب دوڑو اللہ کی طرف, وہ جنت کی خوشبو سامنے نظر آ رہی ہے, اور ایک طرف دل میں خیال آیا بیویوں کا کیا بنے گا, اور میں بیویوں کو سوچتا ہے, اور ایک طرف حکم ہے جا بیویوں کو, جتنی بیوی ہیں سب کو تین طلاقیں, خیال آیا غلام ہے اتنے اور میں غلاموں کو سوچتا ہے, اور ایک طرف حکم ہے جا سارے غلام آزاد, اور فرمایا مال ہے اور مال کو سوچتا ہے, اور ایک طرف حکم ہے جا سارا مال صدقہ ہے. اب کہتے تیرا بچائی کیا ہے, چل, اور گئے اور زندگی اللہ کی راہوں میں دے دی. جب حکم ہوتا ہے سامنے تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چار جوان بیٹوں کو سامنے بٹھا کے فرما رہی ہیں, بیٹو خیال کرنا تمہاری ماں نے تمہیں داغدار نہیں کیا, تمہاری پشتوں کو آلودہ نہیں کیا, اور تمہارے باپ کو شرمندہ نہیں کیا, تم حلالی ہو, اور آج اگر حلالی ہو تو اللہ کی راہوں میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے, اور جان ایک ہے اور دیتے چلے جاؤ, اور انشاءاللہ قیامت کے دن سرخ روح ہوں گی, میں چار شہیدوں کی ماں بنوں گی. اور ایسے ہوا, ایک ایک بیٹا اللہ کی راہوں میں گیا اور جان دے دی, اور پھر جب لوگ آ کے ان سے تعزیت کرتے تھے تو فرماتی تھی نا مجھے مبارک دو, میں شہیدوں کی ماں ہوں. عمر بن جمعہ پاؤں سے لنگڑے تھے, ان کی بیوی نے انہیں آر دلائی, ہاں ہاں میں دیکھ رہی ہوں, آپ تو واپس آ رہے بھاگ کے آئے, کیونکہ حکم سامنے تھا. ایک دعا مانگی, اللہ اپنی راہوں میں موت دے اور میری میت یہاں نہ آئے, اور گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب اونٹ پہ ان کی میت باندھی, اونٹ کو لاکھ مارتے ہیں اٹھاتے ہیں, اونٹ اٹھتا ہی نہیں. آخر کار کسی نے پوچھا انہوں نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی, پتا چلا گھر سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی کہ مولا اب حکم سامنے ہے اور جان دینے کا وقت آیا ہے, جان دینے کا وقت آیا ہے, تو مولا مجھے اب گھر نہ لوٹانا, بس جہاں جان تو وہیں میری قبر بن جائے, اور وہیں ان کی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بن گئے۔ جب حکم کی حیثیت ہوتی ہے پھر قبریں بھی پردیش میں بن جاتی ہیں، پھر جانے بھی دینا آسان ہو جاتا ہے، پھر مال بھی لگانا آسان ہو جاتا ہے، پھر زندگی کے دن رات اس کے لیے سعادت ہوتی ہے، پھر یہ قربانی نہیں کہتا کہ میری قربانیاں دیکھیں، میری پچھلی قربانیاں دیکھیں، یا اپنے دل میں کہتا ہے کہ میری پچھلی قربانیاں بھی انہوں نے نہ دیکھی، نہ پھر یہ نہیں کہتا، پھر کہتا ہے میری زندگی کی یہ سعادت تھی جو لگ گیا تھا، مزید خیال کر، لگانے والے لگا جائیں گے تو پیچھے رہ جائے گا، تیری سیٹ پر کرنے والے ایک منٹ میں کر لیں گے تو پیچھے رہ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس سعادت سے تو نہ محروم رہ جائے۔ حکم کی زندگی کو لے کر چلیں، میں بھی آپ بھی ہم سب محتاج ہیں حکم کی زندگی کو لے چلیں کہ میرے سامنے حکم کی کیا حیثیت ہے، اس پہ اللہ غیب کے خزانے سے اس کے لیے دنیا آخرت کی خیروں کے دروازے کھولتا ہے۔ جو حکم کو قیمتی بنا کے چلتا ہے اور جو جان کو قیمتی بنا کے چلتا ہے پھر اس کے لیے نیند عزیز ہوتی ہے، جو جان کو قیمتی بنا کے چلتا ہے اس کے لیے ٹھنڈا پانی بہت خوفناک ہوتا ہے، جو جان کو قیمتی بنا کے چلتا ہے اس کے لیے گرمی اور دھوپ اور گرمی کا روزہ، اور جو جان کو قیمتی بنا کے چلتا ہے اس کے لیے اگر تنبیہ کر دی جائے تو اس کے لیے بہت بڑا زہر ہوتا ہے، وہ راہوں کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ ہر وقت اپنی تعریف اور شاباش سننے کا عادی بن چکا ہے۔ جبکہ میں نے عرض کیا کہ معالج ہمیشہ ناگواریوں میں علاج کرتے ہیں، کڑوی دوائی دے کے، ٹیکہ لگا کے، آپریشن کر کے، سرجریاں کر کے، اس معالج کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں ناگواریاں ہمارے لیے ناگواریوں کا سارا سامان پیدا کرتا ہے، کیوں کہ ہم صحت یاب ہو گئے، کسی نے اپنے مرشد کا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا؟ اپنے معالج کا، روحانی معالج اور مربی، اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا؟ اس کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں یہ اتنے ٹیکے لگائے، میرے ہاتھ سارے کالے ہو گئے، ہر وقت خون نکالتے نکالتے نشان پڑ گئے، ٹیسٹوں کے نام پہ ڈرپیں لگائیں، ٹیسٹ کرائے، اتنی کڑوی گولیاں دوائیں دیں، میری ساری مرغوب غذائیں، ٹیسٹی غذائیں، جتنی ڈشیں تھیں ختم کر دیں، پھیکی کھچڑی پہ مجھے لے آئے اور کہتے ہیں میں تندرست ہو گیا، آپ کی پوری مان کر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کو گلدستہ دیتے ہیں، اس کو ہدیہ گفٹ دیتے ہیں اس کو، میرے سامنے واقعات ہیں۔ اگر یہی بات کام مرشد کر دے، اصلاح کا، تنبیہ کا، ناگواریوں کا کوئی نظام، تو اس کا تو کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، اس کا تو کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بس یہ میرے آپ کے لیے ایک سبق ہے، ہم زندگی کے اس نظام کو لے کر چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، سفر ختم ہو جائے، ایک وقت آئے گا زندگی کا، پر اللہ کے ہاں سرخروئی ہمارا انشاءاللہ استقبال کرے گی، سرخروئی ہمارا استقبال کرے گی اگر ہم سفر اس طرح کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ میں نے بات کو مختصر کر کے ختم کیا آپ کو سوالات کا موقع دینے کے لیے۔ مجھے پیغام ملا کہ جی سوالات کے لیے وقت کم دیا جاتا ہے، مضمون تو بہت اچھا تھا اور تفصیل سے چل رہا تھا، لیکن اگر سمجھنا ہے کسی نے تو اس کے لیے یہ ایک گھنٹے کی بات ہے، پوری ایک گھنٹے کی بات، گھڑی کے مطابق تو پوری ایک گھنٹے کی بات ہے، اس کے لیے بہت ہے، اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آنی تو دن رات ہو جائیں۔ اسی ضمن میں کوئی سوال آپ کی نظر میں ہو، اسی ضمن میں، ایک یہ ہے کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں، مجھے وقت چاہیے، ایک یہ ہے کہ اب نشست جس قسم کے حال کا امر کیا ہے، اس حال کے امر کے مطابق اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو اکثر ہوتا ہے کہ جی ہمیں سوالات کی نشست نہیں ملتی، جب سوالات کی نشست کے لیے کہتا ہوں پھر اکثر خاموشی ملتی ہے۔ جی حکم، کوئی سوال؟ اسی ضمن میں کسی کا کوئی سوال؟ جی یہ کہتے ہیں کہ طبیعت جب حکم نہ مانتی ہو، احتجاج کرتی ہو، ہیجیٹیٹ، احتجاج کرتی ہو، تو پھر کیا کریں؟ اس کا علاج کریں. جس کو ملیریا ہوتا ہے اس کا منہ کا ذائقہ خود خراب ہوتا ہے، ہر چیز کو کڑوا کہتا ہے، حالانکہ منہ خود کڑوا ہے. ایسے ہے، یہ چیز کڑوی، یہ چیز کڑوی، یہ چیز کڑوی، یہ چیز کڑوی، حالانکہ منہ کا ذائقہ اپنا خراب ہے. تو پھر کیا کرنا ہے، سب کا علاج کرنا چاہیے یا اس کا علاج کرنا چاہیے؟ بولیں کس کا علاج ہو. ہر غذا کو میٹھا کیا جائے، جب کوئی میٹھی تو ہوتی ہے. یہ کہتا ہے ہر غذا کڑوی ہے، ہر چیز بد ذائقہ ہے، ہر چیز کسیلی ہے. بھائی کھا لے، اچھا بندہ خود کھا کے دیکھتے ہیں، دیکھو میں کھا رہا ہوں اچھی ہے، منت کرتا ہے مریض کی، کھا لے تھوڑا سا، کہ نہیں نہیں بھائی میرا اچھی نہیں لگتی ہے، کڑوی ہے، بد ذائقہ ہے. تو اس کے منہ کا ذائقہ علاج ٹھیک کیا جائے، اور منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے اسے خود کڑوی دوائیں دی جائیں. اب جب ہم اس کو کڑوی دوائیں دیتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اگر کڑوی دوائیں دیتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ان کی منت کی جاتی ہے. تو کڑوی دوائی دی اس لیے جاتی ہے کہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہو. تو جب مزاج نہ آئے تو اس کا علاج یہی ہے کہ ایسے حلقوں میں جہاں آپ تشریف لائے ہیں، ایسے حلقوں میں اس طبیعت کو لایا جائے، ایسی مجالس میں اس طبیعت کو لایا جائے، ایسے حلقوں میں، ایسی مجالس میں اس کو لایا جائے، اس سے طبیعت میں خود بخود انشاءاللہ ماحول کی برکات اور اثرات سے انشرح ہوتا ہے، طبیعت کھلتی ہے اور حکم اس کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے، بھاری نہیں ہوتا، اور ماننا بھی آسان، چلنا بھی اللہ کے فضل سے آسان ہوتا ہے. اس کا علاج ہی یہی ہے کہ ایسی مجالس میں بار 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 آیا جائے، لایا جائے، آیا جائے، ایسی مجالس میں بار بار آیا جائے. اور کسی کا سوال؟ جی جسم کمزور ہو حکم نہیں مانتا، کبھی جسم کمزور نہیں ہوتا، روح کمزور ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے. جسم بھی کمزور ہوتا ہے، روح کمزور ہوتی ہے. کہ نا انشاءاللہ روح کمزور ہوتی ہے، روح جب روح طاقتور ہو جاتی ہے، بوڑھے بوڑھے بندے حفظ کر لیتے ہیں. جب روح طاقتور ہو جاتی ہے، بوڑھے بڑے بندے بڑے عجیب و غریب کام کر جاتے ہیں. جسم کا بھی اثر ہوتا ہے، اکثر روح ہوتی ہے. جسم کمزور ہو جاتا ہے تو حکم ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اس سے کمزور ہو حکم ہے اشاروں سے پڑھ لے، شریعت نے تو اجازت دی ہے. لیکن روح کا اصل تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ. سوائی بس اپنی روح کا بھی علاج کرے، جسم کا بھی علاج کرے. جی آپ جی ہاں جی آؤ. ہاں ہاں جی جی ہاں جی جی پھر جی جی ٹھیک. آپ یہ ان سے مولانا سے یہ بات بیان کریں، آپ کو یہ بتائیں گے، ان کو بتائیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. ٹول خبرہ بیان کی گئی تھا. ہاں اور بتائیں جی. جی مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، میں خود ٹھیک نہیں ہوں. آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ جب جتنا ماحول میں میں درس میں تسبیح خانے میں زیادہ آتا گیا، مرشد کے حکم ماننا اتنا اب میرے لیے آسان ہو رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہے؟ اچھا نہیں نہیں بات سمجھ گیا میں. آپ کہتے ہیں کہ اب آپ اس بات کو وہ اہمیت نہیں دیتے. بس یہی بات ہے نا، آپ اصل میں یہ اصل میں پوچھنا چاہ رہے کہ اب مجھے اور زیادہ مان کے چلنا آ جائے، یہی ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، مان کے چلنا آ گیا تو پھر کام بن گیا، یہی آپ کا فکر ہے. اور انشاءاللہ آج کے بعد یہ مان کے چلنا بڑھ جائے گا، مان کے چلنا آج کے بعد بڑھ جائے گا. جی 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 ہاں انہوں نے منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی بات کہ انہوں نے اللہ پاک کے رازوں میں سے کسی راز کو بیان کر دیا، اس میں میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے علم کے دو برتن عطا فرمائے ہیں، ایک وہ جو میں نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور ایک وہ جو اگر میں لوگوں کے سامنے زہر کر دوں لوگ مجھ پہ تلوار کھینچ لیں یا میری زبان میری گدی سے نکال لیں. الفاظ کا مفہوم ہے. کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ جل شانہ کی طرف سے واقعات مشاہدات، اس لدنی وہ بھی دنیا کہتے ہیں، ملکوت کی دنیا، لاہوت کی دنیا، پر اسرار دنیا عام لفظوں میں کہتے ہیں، یہ اللہ کسی کسی پہ کھولتا ہے، سب پہ نہیں کھولتا. اور کچھ کائنات کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق راز سے ہوتا ہے کہ بس وہ راز میں رہیں، وہ چیزیں راز میں رہیں اور راز ہی رہیں، راز ہی رہیں، بس وہ راز انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوتی ہے راز میں. منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ یہ ہے کہ اصل میں عشق کی کیفیتوں میں بعض اوقات منہ سے وہ چیز نکل جاتی ہے جس کا اظہار کرنا ضروری نہیں تھا. اصل میں اللہ کی محبت میں وہ چیزیں نکل گئیں، عشق کی کیفیتوں میں وہ چیزیں نکل گئیں. آج وہ شخص پوچھنے لگا اس سے کہ میں نے آپ کو ایک ٹوپی دی تھی، تو اس نے کہا ہاں، کس سن میں دی تھی؟ کہنے لگا 1999 میں آپ نے مجھے ٹوپی دی تھی. میں نے دو بندوں کی بات سنی، اس نے کہا میں نے آپ کو ٹوپی دی تھی، ٹوپی دیتے وقت کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی آپ نے مجھے ٹوپی دیتے وقت کہا تھا کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی جن کی یہ ٹوپی ہے 1999 میں. دوسرا کہنے لگا کہ وہ کالم تو ہوا 1906-7-8 میں، وہی صحابی جن کی ٹوپی تو تھی جو میں نے تجھے دی تھی، اور اس کے اوپر وہ ٹوپی کے کمالات بھی ظاہر ہوئے، پر اس نے ٹوپی کی قدر نہ کی. یہ میں نے آج ایک دو بندوں کی بات سنی، دو بندوں کی بات سنی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق راز و نیاز سے ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی. اور جی گراں والی. یہ سوال کر رہے ہیں اللہ والے کہ ایک طرف مرشد کا حکم ہے, طبیعت پہ بوجھ نہیں پڑ رہا, حکم پورا کر دیا. ایک طرف مرشد کا حکم ہے پر طبیعت پہ بوجھ پڑ رہا, بوجھ کے باوجود بھی حکم پورا کر دیا. یہ اللہ والے پوچھتے ہیں ان میں سے دونوں سب سے بہترین کیفیت کون سی ہے. جو ترقی کر چکا ہے اس کے لیے تو وہی پہلے والی کیفیت ہے, اور جو ترقی کر رہا ہے اس کے لیے دوسری کیفیت ہے کہ اگر بوجھ بھی ہے تب بھی مان کے چلے. دونوں طرح, اور دونوں طرح یہ چیز ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری کیفیت ہے کہ طبیعت پہ بوجھ ہوا پر حکم کو نہ توڑا, طبیعت کو توڑ دیا, اس پہ اجر بھی زیادہ ہے, اس میں مقام بھی زیادہ ہے. پوچھا کہ اگر قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھیں, فرمایا ڈبل اجر ہے, دگنا اجر ہے. کیوں؟ اس پہ بوجھ ہوتا ہے ساتھ اگر اٹک اٹک کے پڑھے. جی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا حکم حدیث سے ٹکرائے تو میری بات دیوار پہ مار دو. امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی یہ بات ہے, فرمایا میرا حکم یا میری بات کو میری دلیل اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو میری بات دیوار پہ مار دو, قرآن و حدیث کو نہ چھوڑو. اگر کوئی شیخ شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے پھر ہماری غلطی ہے, ہم نے شیخ کے انتخاب میں غلطی کی ہے, شیخ کے مرشد کے انتخاب میں ہم نے غلطی کی ہے. توڑی پانچ ویلے دی, ساڑی ہر ویلے دی. بس ایک چھوٹے سے لفظ میں نے ساری بات ختم کر دی. توڑی پانچ ویلے دی, ساڑی ہر ویلے دی. معلوم ہوا کہ ہم نے مرشد کے انتخاب میں غلطی کی, جہاں مرشد حکم ہی ایسا دے رہا جو شریعت سے ٹکرا رہا, حکم ہی ایسا دے رہا جو شریعت سے ٹکرا رہا. وہ تو حکم ایسا دے ہی نہیں سکتا جو شریعت سے ٹکرائے. اور چلنا نہ چھوڑے, انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک بندہ ہے چلنا شروع کرتا ہے, پھر خطائیں غلطیاں کچھ کمی کوتاہیاں کچھ برائیوں میں, پھر چھوڑ دیتا ہے, پھر چلنا شروع کرتا ہے, پھر چھوڑ دیتا ہے, پھر غلطیوں میں لگ جاتا ہے, کیا کرے؟ چلنا نہ چھوڑے, چلنا نہ چھوڑے, اور مایوس بھی نہ ہو. کیوں؟ غلطیاں برائیاں ایسے ہیں جیسے کیلولا کر لیا, کیلولا کرنے کے بعد آپ ذرا چست ہو کے آپ چلے, اب تو کیلولا ہو گیا, لیکن روز کیلولا نہ کرے, کیلولے کا مزاج نہ بنائے, اپنی مزاج میں پختگی پیدا کرے. پھر بھی اگر گر پڑے تو کپڑے جھاڑ کے چلنا نہ چھوڑے. اے جوش جنو بیکار نہ رہے, کچھ خاک اڑا ویرانے کی, دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں, صورت تو بنا دیوانوں سے. کیا خیال ہے؟ ہاں, تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا, قدرت زلجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا, چین سے بیٹھے کا اگر کام کے کیا رہیں گے پر, گونا نکل سکے گا, گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا, پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. ایک سوال آخری اور کر لیں, اب میں نے آخری کہا ہے تو سارے اکٹھے ہو گئے. دیکھو وہ کھڑا ہو گیا, وہ کھڑا ہو گیا, وہ کھڑا. ہاں جی جی یہ کہتے ہیں کہ نماز میں, تلاوت میں, تسبیح میں ہر وقت مشرق کا خیال رہے باوجود روکنے کی کوشش کے بھی. تو میں ان سے اتنا عرض کروں گا کہ نماز میں تو صرف ایک کا خیال رہے, ہک ہے ہک دے, ہک دی ہر دم سکھ ہے جرا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے. اللہ ہی اللہ. نماز میں تو ویس تسبیح میں نماز میں ذکر میں اسی کا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ کے دھیان کا استحضار کرے بس. جی ٹھیک. اذان کے بعد جواب دیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد پھر مراقبہ کرائیں. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر. اشہد ان یہ سوال کر رہے ہیں اللہ والے, یہ کیسے پتا چلے کہ میرا مرشد سے قلبی تعلق ہے, یہ کیسے پتا چلے؟ ماں سے پوچھ لیتے ہیں جا کے. ماں ایک منٹ میں بتا دیتی ہے. بچے کو سکول بھیج کے پھر کچن میں بچے سے باتیں کرتی ہے, پھر خیال کرتی ہے ابھی روٹی کھا رہا ہوگا, ابھی ٹیچر اس کو کھڑا کر کے سزا تو نہیں دے رہی ہوگی, ابھی پانی پی رہا ہوگا, ابھی بیٹھا ہوگا, کہیں اس کو پیشاب تو نہیں آیا ہوا ہوگا, پیشاب دبا کے بیٹھا ہے. سوچوں میں بچے کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہے, بچے کا انتظار بھی کرتی ہے, بچے کو پیار بھی کرتی ہے, بچے کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں, بچے کے لیے کیفیات بھی ہوتی ہیں. بچہ تو اسکول میں ہے, مکتب میں ہے, اور ماں وہیں کھڑی ہے. اس کو ہمارے تصوف کی دنیا میں اصل میں وقوف قلب بھی کہتے ہیں. جو چیز قلب میں وقوف, وقوف عرفہ کہتے ہیں نا, عرفات کے میدان کے وہ وقوف عرفہ کہتے ہیں, اس کو وقوف قلب بھی کہتے ہیں. کہ دل میں جو چیز اٹک جائے, جم جائے. بس اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مرشد سے پیار کیسا ہوتا ہے. ماں کے ساتھ اس اندازے سے آپ اندازہ کر لیں. جس سطح کا ہوتا ہے وسوسے آتے ہیں, شک آتا ہے, شبہ آتا ہے, یا اس طرح کا پیار آتا ہے, تو پھر اسی طرز کی محبت ہے. اللہ میری آپ کی محبتوں میں اخلاص دے اور مجھے آپ کو قبولیت اور محبوبیت دے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اگر دل کو طاقتور کرنا ہے اور دل کو منور کرنا ہے, اپنے مراقبے پہ مشق کریں, اپنے مراقبے پہ محنت کریں, اور اپنے مراقبے پہ کوشش کریں, اور اپنے مراقبے کو وقت دیں, روزانہ وقت دیں, تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں. پہلے خیالات کو ہجوم ہوگا, پھر آہستہ آہستہ تنکے ہٹتے جائیں گے, ہٹتے جائیں گے, پھر تھوڑا سا گردہ رہ جائے گا، پھر وہ چھلنی سے صاف ہوگا، پھر ایک شفاف شیشے کی طرح ہوگا، وہ مراقبہ ہوگا۔ پہلے خیالات ہوں گے، اچھا پہلے مراقبہ نہیں ہوگا، عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا عادت عبادت بن جائے گی، ایک وقت آئے گا عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت تو بنائیں، سر جھکا کے اللہ کی ذات کا تصور کر کے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، بس یہی تصور ہے، زبان سے ادا نہیں کرنا، یہ تصور دل سے ادا کرنا ہے، اسی کا نام مراقبہ ہے۔ یہ پہلے مشق کریں، کریں روزانہ، دن میں ایک دفعہ دو دفعہ، ایک دفعہ کر لیں، دس منٹ کر لیں روزانہ صرف، بے شک الارم لگا کے رکھ دیں، دس منٹ ہوں تو الارم بجے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، دس منٹ کرتے 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 کرتے، پتھر پہ قطرہ قطرہ گرے نا، پتھر بھی لکیر ڈال جاتا ہے، پانی کی لکیر ڈال دیتا ہے، تو انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت نہیں ہے۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ دل کے اندر اللہ کی ذات عالی کا تصور اور توجہ جم جاتی ہے، اور دل اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور دل کا متوجہ ہونا اسی کا نام ولایت ہے، اور کسی چیز کا نام تو نہیں ہے، اسی چیز کا نام تو ہے ولایت۔ جس کا دل ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر پل، ہر قدم اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو، اسی کا نام تو ولایت ہے، اسی کا نام تو فقیری ہے۔ تو مراقبے پہ میری درخواست ہے، محنت کریں۔ اچھا پھر پتہ فائدہ کیا ہوگا، یوں کلمہ پڑھ کے سوئیں گے، زندگی میں مراقبہ اگر قوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا، یوں کلمہ پڑھ کے سوئیں گے، عام نیند میں لیٹیں گے اور مراقبے میں چلے جائیں گے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ دیدار کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، جلوہ یاراں دیکھنے کے لیے، یاروں کا جلوہ دیکھنے کے لیے، یہ جیوا دیدار کے لیے آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ جب مراقبہ قوی ہو جائے گا، مشق کرتے 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 کرتے، پھر آنکھیں بند کر کے سب کچھ جو ہے اللہ کی ذات کا تعلق نصیب ہوگا، اور بہت زیادہ ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ سو رہا، اصل میں سو نہیں رہا، سو نہیں رہا، اس کی آنکھیں سو رہی، اس کا دل نہیں سو رہا، اور اللہ پاک اس کو یہ کیفیت عطا فرمائے۔ تو مراقبے میں تھوڑی سی مشق بڑھائیں، مشق بڑھائیں، یہ ایک دن میں نہیں آئے گا، یہ فالودے کا پیالہ نہیں ہے، اگر چمچ سے سیویاں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں، دونوں سو ہاتھوں سے پکڑ کے اندر گیا، اگر بالفرض چمچ سے سیویاں کنٹرول میں نہیں آ رہی تو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑا، کل اندر، کل اندر، یہ نہ، یہ نہیں ہے۔ دو دوستوں کی لڑائی ہو گئی، ایک نے ڈوئی اٹھا لی، دوسرا بڑا لکھنؤ کا بانکا تھا، کہنے لگا بھیا ذرا احتیاط سے مارنا، لگتی بہت زیادہ ہے، بھیا ذرا احتیاط سے مارنا، ڈوئی لگتی بہت زیادہ ہے۔ پہاڑوں پہ جا رہا تھا، نیچے کھائیاں دیکھی، تو وہ کہنے لگا اوئے میں مر جاؤں گا، مر جاؤں گا، اس نے کہا اللہ کی راستے کی موت ہے، کہنے لگا موت تھا اللہ کے راستے کی، پر سٹا پڑیا لگ گیا، سمجھ موت تو اللہ کے راستے کی، پر چوٹیں مڑی لگے گی، سٹا مڑیا لگ، چوٹیں مڑی لگیں گی۔ تو مراقبے میں محنت کریں، کریں گے محنت انفرادی اوقات میں، ابھی ہم تھوڑا سا مراقبہ کریں گے بیٹھ کے، اس کو بنیاد بنا کے انفرادی اوقات میں، انفرادی لمحات میں اس کو بنیاد بنا کے محنت کریں، کرتے جائیں، پہلے عادت ہے، اس عادت کو نہ چھوڑیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ تیری قربانی کو دیکھ کے، ایک پل میں ایسے بٹن آن ہوگا، ٹک سی آواز آئے گی، تیرا رل روشن ہو جائے، قربانی کرتے کرتے کرتے، اللہ مجھے بھی دے دے، میں بھی محتاج ہوں، اللہ آپ کو بھی دے دے۔ موت سے پہلے بھی اگر دل روشن ہو گیا تو کام بن گیا، اور موت سے پہلے بھی دل روشن نہ ہوا تب بھی کام بن گیا۔ کیوں؟ میرا اللہ کہے گا میرے بندے تیری گواہیاں میں دیتا ہوں، میری تلاش میں تو دنیا سے یکسوئی ہو کے، دنیا سے قطع تعلق توڑ کے میری تلاش میں بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے تیرے ارد گرد ساری دنیا تھی پر بیٹھتا تو تھا نا، میرا اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، ان کو ان لوگوں میں شامل کر دو جنوں کو میری ذات کا تعلق اور توجہ نصیب ہو گئی تھی. ان میں کوشش سے تو بس سب کچھ ملتا ہے، کوشش کرتا رہا حج پہ نہیں جا سکا، تھا سچا صادق عاشق، میرا اللہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو حاجیوں میں شامل کرنا، کوشش کرتا رہا حفظ نہ کر سکا، تھا سچا صادق عاشق، میرے اللہ نے کہا کوئی بات نہیں قیامت کے دن اس کو سچوں میں شامل، ان حفاظ قرآ میں شامل کر دو. کریم جو ہوا اور پھر اپنی ذات کی متلاشی کو بھٹکا دے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ مراقبہ اس کی ذات کی تلاش ہے، مراقبہ اس کی ذات کی تلاش ہے. اپنی ذات کے متلاشی کو بھٹکا دیں، مراقبہ والا بھٹکتا نہیں ہے، اللہ اس کو انشاءاللہ اپنی راہیں سجھاتا ہے. کیوں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میری راہوں میں محنت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، مراقبے میں قربانی ہے، میرا اللہ کہتا ہے اسے راہیں بھی سجھاؤں گا، اسے اپنا انشاءاللہ دوست بھی بناؤں گا. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے اس تصور کے ساتھ کہ عرش الہی سے نور، عرش الہی سے نور دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذی الجلال والاکرام، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم، وصلى الله على النبي الكريم، وصلى الله على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.